تھوڑا سا سبق کا خلاصہ. ہمارا یہ پہلا سبق آیت نمبر 1 سے 21 یعنی پارے کے آخر تک. اس سبق کا بنیادی مضمون کیا ہے کہ جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے, جن کو نہیں آنا وہ نہیں آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعصب اور دنیا کی ایسی محبت, عمل کا ایسا خوف کہ زندگی مشکل بن جائے گی. اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے قسم کھانے کی, کہ قسم کیسے کھائی جا سکتی کہ نہیں. پھر اس کے بعد صراط مستقیم کیا ہوتا ہے, ایک بار پھر آج اس کو دہرا لیں گے. پھر اسی طرح اکثر لوگوں پر اللہ کی یہ بات کیوں ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ تعصب کی دیواریں انسان کو حق معلوم ہونے کے بعد بھی کیوں گھیر لیتی ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھتا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی اور وہ نصیحت کی پیروی کرنا چاہے گا, صرف آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں. پھر اس سبق میں آج ہم دیکھیں گے کہ وٹ ایم آئی لیونگ بیہائنڈ, ماں قدم واسارا ہوں, میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں. ہم اس کو 3 مختلف اینگل سے دیکھیں گے انشاءاللہ, کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے کیا چھوڑ جاتا ہے اور آگے کیا, اور اسی میں پھر اولادوں کی بات بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے ایک نبی کو نہیں مانا, ان کے پاس اگر آج اپنے دور کا نبی بھی آ جائے تو وہ اس کو نہیں مانیں گے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کر کے کہا کہ ہم ان سے آگے اور کسی کو نہیں مانیں گے, آج ان کے پاس خود عیسیٰ بھی آ جائیں بالفرض تو ان کو بھی نہیں مانیں گے. اسی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا, عیسیٰ کو نہیں مانا, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد وہ اگر اس دور میں وہ آ جائیں تو وہ آج موسیٰ کو بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ نبوت کا سلسلہ ایک ہی ہے, جس کو ماننا ہوتا ہے وہ لیتا ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آخر میں کہ جب قریب کے لوگ انسان کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے اور دور سے کسی کو بلاتا ہے اور وہ ہدایت لے کر چلا جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین حروف مقطعات ہیں. ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ حروف مقطعات کے معاملے میں تھوڑا سا پریشان ہیں, افراد اور تفرید, ایگزیجریشن ہے کہیں اور کہیں بالکل بات دوسری طرف ہے. ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ واللہ عالم بمرادہ, اللہ کو پتا ہے اس سے کیا مراد ہے. دیکھیے قرآن پاک کے ابھی اتنے لفظ ہیں, 6666 آیتیں ہیں, اگر اس میں سے 20-25 آیتیں ہیں ایک ایک پوری آیت سمجھ کر حروف مقطعات کو الگ بھی کر دیں تو کیا ہم نے باقی آیتیں سمجھ لی جو ہم اس پہ غور کریں؟ پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جن کا مطلب نہیں اللہ نے بتایا اس میں عمل کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو قرآن پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان عمل کے نقطوں کو لے. تیسری بات ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا, سنت پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ جب اللہ کے نبی نے اس کی کھود خرچ نہیں کی تو پھر ہم کیا کہیں کہ یاسین سے مراد اے نبی, اے انسان. کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا نام ہے, کوئی کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ پتہ کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ یاسین نام رکھیں, تو کہا نہیں رکھو, جس کا معنی نہیں پتا تم اس کا نام کیسے رکھتے ہو. تو لہٰذا ایسے لفظوں پہ بس اوائڈ کیجیے. ایک چیز نوٹ کیجئے جو اگلی آیت کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے, والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکیم کی. آپ سورت بقرہ میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کی بات. سورت قاف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, آگے 26 پارے میں آئے گا قاف والقرآن المجید, قاف قسم ہے قرآن مجید کی. پھر یہاں یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکیم کی. اسی طرح سورت سواد کے شروع میں بھی یہی انداز ہے. یہاں سے مفسرین نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ عموماً حروف مقطعات کے بعد قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے, گویا کہ یہ عربوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جس نبی کی بات کو تم نہیں مان رہے, جس عربی کے تم ماہر ہونے کے دعوے کرتے ہو, تم تو اس کے ایک لفظ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی بے بس کرنے کا انداز ہے, یاسین منہ دیکھتے رہو, تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا. تم تو اپنے آپ کو ادیب کہتے ہو, تم تو اپنے آپ کو شاعر کہتے ہو, تو لہٰذا تم اس کو چھوڑو اور اس کو مان جاؤ. دوسری بات یہ کہ یہاں قسم کھائی گئی, والقرآن الحکیم. قسم سے کیا مراد ہوتا ہے اور کیا ہم قسم کھا سکتے ہیں؟ اور یہ قرآن پاک کی جو قسم ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو اس کی تعظیم کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہی تھی وہ نہیں مانتا تو آپ فوراً کیا کہنے لگ جاتی ہیں, باپ کی قسم, ماں کی قسم, قرآن کی قسم. یعنی ہم کسی چیز کو اپنے سے اہم اور بڑا سمجھ کر قسم کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم نہ کھاؤ. اگر سچ پہ ہو, حق پہ ہو, تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ, ورنہ چپ رہو. صاف موجود ہے احادیث میں کہ باپ, دادا اور اسی طرح سے اولادوں کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ. تو یہ جو ہمارے کلچر میں معروف ہے نا, دودھ کی قسم, پوت کی قسم, نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ کہ منع کر دیا اللہ نے. ٹھیک ہے, اب اللہ کی کھا سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم, الرحمن کی قسم, اللہ کی شان غفوری کی قسم کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کی کھا سکتے ہیں. پھر اگلی بات ہے, کیا قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ قرآن کی قسم کتنے لوگ کہتے ہیں کھا سکتے ہیں, ہینڈ ریز کریں, کوئی ایک بھی نہیں. قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں, وجہ کیا؟ بل ہوا کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. تیسرے بارے میں آپ پڑھیں گے. تو کلام کیا ہوتا ہے؟ ذات کا حصہ ہوتا ہے. اب میں بول رہی ہوں تو یہ لفظ میرے اندر سے نکل رہے ہیں نا, تو مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے, اور قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, لیکن ضرورت کیا کھانے کی؟ اب میں آپ سے بات کرتی ہوں, آپ قسم کھا کر کیا ثابت کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کی بات مان جائے؟ جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ قسم سن کر بھی نہیں مانتا, تو لہٰذا ایوائڈ کریں. اب ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر کھا لی قسم پوری نہ کی. سورت مائدہ میں ساتویں پارے کے پہلے رکوع میں ہم اس کا جواب سن چکے ہیں, قسم پوری نہیں کی تو اس کا کفارہ دے دیں, تین روزے رکھ لیں, دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا ایک غلام کو آزاد کر دیں. ٹھیک ہے, تو قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اب ایک قسم ہے جو عرب لوگ کہتے ہیں, واللہ باللہ واللہ باللہ, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری لغ قسموں میں نہیں پکڑے گا. ٹھیک ہے, تو اگر بلا ارادہ کوئی کھاتا ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. دوسری بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں قسم سے مراد گواہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے کے مال میں برکت نہیں ہوتی, اور حدیث میں آتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے جھوٹی قسم ہے. نہ کسی کی ٹانگ توڑی, نہ کان کاٹا کچھ, صرف آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی. تو اسلام اس طرح سے سلامتی کا میسج دیتا ہے, یہ تو ایک بگ ڈیل ہے, اور ہم اس پہ بہت ڈیٹیل سے پیچھے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اب بات ہم کریں کہ عربی زبان میں قسم سے مراد گواہی ہے. اگر اس کو سامنے رکھے تو والقرآن الحکیم سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ حکمت برا قرآن گواہ ہے. اب جہاں بھی قسم ہوگی تو اس کے آگے کوئی چیز ہوتی ہے نا, جیسے کوئی آپ سے کہے قسم سے قسم سے, مجھے قسم ہے, تمہیں قسم ہے, اللہ کی قسم, تو آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ کس بات پہ؟ آگے سے کچھ نہ بولے تو آپ کہیں گے کس بات کی قسم ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مقسم علیہ, جس پر قسم ڈالی جاتی ہے. تو جواب ہے کہ والقرآن الحکیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکمت والے قرآن کی قسم. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس قرآن کو کس حقیقت پر گواہ بنا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اگلی آیت میں, قسم ہے اس بات پر کہ انک لمن المرسلین, یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ اکبر, قسم کھا کے عربوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو اس نبی کو مان جاؤ, یہ رسول ہے. یہاں سے آپ ذرا اس ماحول کو ذہن میں رکھیے جہاں یہ صورت اتر رہی ہے. گھر گھر نبی کے خلاف باتیں, پروپیگنڈے, الزامات, یہ ہو گئے, یہ جھوٹے ہیں, یہ فلاں ہے, دس ہے, دس ہے, اس طرح کے. اور ویسے دیکھیں نا, کوئی آپ کو جھٹلا ہے, مثال ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھنے آئے, آپ آ سکتی تھیں تو آپ آ گئی, آپ نہیں آ سکتی آپ معذرت کر لیتی ہیں, لیکن آپ کے کوئی وجہ ہے جو تم مجھے بلا رہی ہو، کوئی تمہارا ذاتی فائدہ ہے، اندر باہر، یعنی آپ اس پہ الزام لگانے شروع کر دیں تو وہ کہے گی اللہ کے بندی میں تو تمہاری خیر خواہ ہوں. ہاں تو جب آپ اس طرح سے اس کی سچائی کو نہ مانیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو دکھ ہو تو وہ قسم کھائے، یا کسی اور کو بیچ میں لے آئے گواہ بنا کر کہ دیکھیں نا آپ ان کو بتائیے کہ ہم لوگ کتنے یقین سے اور پیار سے آپ کو یہاں بلا رہے ہیں اور آپ آئیں گی تو آپ کا فائدہ. ٹھیک ہے نا. اب جب ہم پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ہم اپنے کسی پیارے کو بلاتے ہیں، اس کو بیچ میں ڈالتے ہیں. مکہ کی گلیاں اور اللہ کا نبی اللہ کی بات کہہ رہا ہے. میں جب یہ کہتی ہوں نا مکہ کی گلیاں تو میرا دل یہاں سے اٹھ کے وہاں پہنچ جاتا ہے. آپ سوچیں یہ مکہ نہیں تھا جو آج ہے، لیوش خوبصورت فائیو سٹار مکہ نہیں تھا، اس وقت ریگستان تھا. امیجن کریں دور دور کہیں گھر ہیں بس، ایک گھر ادھر، اور آپ اگر مکہ کی پرانی تصویریں دیکھیں تو آپ کو وہ گھر دکھیں گے. آج بھی تصویروں میں الحمدللہ وہ دکھاتے ہیں کہ جس میں پرانا گھر تھا. اور میں اکثر وہ ایک ہمارے پاس امریکہ میں اسکول میں نا ایک پکچر لگی ہوئی تھی، یہاں بہت عام ہے وہاں، میں نے کہ جس میں سارے سٹیجز دکھائے ہوئے ہیں، بیک گراؤنڈ گرین ہے پرانا، پھر اس کے بعد نیچے ایئرس لکھے ہیں اور پھر اوپر ہے. اب یہ چیز بھی 10 سال پرانی ہو گئی ہے لیکن بہرحال تب ہم دیکھتے تھے اس کو تو دل کو کچھ ہوتا تھا کہ اچھا آج کل ہم اتنا خوبصورت مکہ دیکھتے ہیں تو کل کیسا تھا. ہاں اب آپ اس کو امیجن کریں، بالکل آخری پرانا دور، ایک گھر ادھر ایک ادھر. ہمارے اپنے اسکول میں لگی ہوئی تھی وہ تصویر وہاں، تو میں دیکھتی تھی تو میں بالکل آخری تھا، تو میں سوچتی تھی اچھا اللہ کے نبی نے جب دین کی دعوت دی تو مکہ ایسا تھا، چیدہ چیدہ گھر، بیچ میں سوکھی جگہ، اور وہاں اللہ نے یہ پیغام شروع کرایا. آج کا مکہ دیکھ کر تو اللہ کے نبی بھی نہ مانے، حضرت ابراہیم کیسے مانیں گے کہ یہ وہی گھر ہے کہ جہاں ایک اللہ کا بندہ اترا. وہ کہتے ہیں نا اتر کر ہرا سے سوئے حرم آیا، وہ بجلی کیا کڑکا تھا یا کیا تھا کہ جس نے پوری دنیا کی زمین ہلا دی. دا مین ہو شوک درد. دعوت میں سچائی ہوتی ہے نا تو ساری مخالفتوں کے باوجود دعوت پھیل جاتی ہے. آپ اس کو ایسے محسوس کریں کہ آپ کہیں ہلکی سی چنگاری لگا دیں اور اگر ارد گرد جلنے والی چیزیں ہیں نا، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے سموک آ رہا ہے، وہ ایک چنگاری جب وہ کسی چیز سے ٹکرائی کرتے کرتے آگ پکڑی جاتی ہے. اسلام کی اور حق کی یہی پہچان ہے، اس میں اتنا جلنے کی طاقت ہے، سچائی میں بہت تڑپ ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، آپ کے ساتھ شہرت نہیں تھی. لکھیے ذرا کون سی چیزیں آج کے دور میں مددگار ثابت ہو جاتی ہیں حق کو پھیلانے میں. نمبر ایک شہرت، فلاں بہت مشہور ہے. دوسری چیز کثرت، بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ، بہت لوگ ان کو سنتے ہیں. تیسری چیز شان و شوکت، ان کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑا ان کا ادارہ ہے. شہرت آپ دنیا کا کوئی سوچیں، آپ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں پڑھانے بھیجنا چاہتے ہیں، چلے دین یا دنیا کوئی بھی، کس جگہ بھیجیں گے؟ شہرت ہو، بہت لوگ کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. تیسری چیز ہے آپ جا کے بھی دیکھاتی ہیں، واہ کیا خوبصورت سکول ہے یا بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا. چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جو سکول یا اس ادارے یونیورسٹی کالج سے پڑھ کے آتا ہے لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کی ویلیو. مثال ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے کوئی پڑھا تو اس کی کیا ویلیو ہے، ہارورڈ سے کوئی پڑھا تو اس کی کیا ہے، اور پنجاب میڈیکل کالج سے کوئی پڑھا تو کیا. آپ گنتے جائیں، یہ بات میں سوچ رہی ہوں، آپ میرے سے بھی اچھا سوچ سکتے ہیں انشاءاللہ، کیا چیزیں ہیں جو عموماً لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ساری لکھیں، یہ چار میں نے دی ہیں، آپ اس میں 10 اور بھی ڈال لیں. اس کے برعکس نبی کے پاس نہ شہرت تھی، شہرت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا کر دیتے، جس کا ذکر ہم سورہ مدثر میں پڑھیں گے. بیٹوں کی کثرت، مال کی کثرت، راجہ تھا بادشاہ تھا، یا اللہ طائف کے کسی شہزادے کے گھر پیدا کر دیتے، ابو جہل کے گھر پیدا کرتے یا ابو لہب کے گھر کرتے. آپ تو ایک یتیم مکہ تھے، باپ بھی نہیں. عموماً دیکھیے کہ ماں باپ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں ہماری کامیابیوں میں، ہم سب اس کی منہ بولتی تصویر ہے. اگر ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمیں پکڑ کر بٹھا کر پڑھایا لکھایا تربیت نہ کی ہوتی تو آج شاید ہم جڈ اور گنوار ہوتے نا. اللہ کے نبی کا تو باپ بھی نہیں تھا، ماں کی شفقت سے بھی دور، کمزور، لیکن وہ صرف ایک پکار تھی، حق کی پکار تھی، ایک اجنبی شخص کی زبان سے. دوسری چیز دیکھیے کثرت، پیئر پریشر آج کے دور میں آپ اس کو لکھ لیں، جس کو لوگ بہت اچھا کہنے لگے لوگ خود ہی اچھا کہنے لگتے ہیں. آج کی مارکیٹنگ جو ہے نا ٹی وی کے ایڈورٹائزمنٹ اور میڈیا کے، یہ سب اسی اصول پہ چلتے ہیں. شام کو شور مچا دو، ہر ایک کے ہاتھ میں وہ بسکٹ ہے، بچے کے ہاتھ میں، بڑے کے ہاتھ میں، گلوکاروں کے ہاتھ میں، اداکاروں کے ہاتھ میں، اگلے دن سب کہیں گے کہ جی بہت لوگ وہ بسکٹ کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. میں نے پیچھے آٹھویں پارے کے پہلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا تفسیر کے دوران کہ جب کوک شروع ہوئی تھی تو نہیں چلی، سگریٹ شروع ہوئے تو نہیں چلے، ناکام ہو گئی یہ کمپنیاں. بالآخر انہوں نے سوچا کہ مشہور شخصیات کے ہاتھوں میں سگریٹ پکڑاؤ اور ان کو میڈیا پہ جا کے کوک کے بوٹل کھول کے پلاتے دکھاؤ. جس دن وہ منظر چلا اگلے دن ڈیمانڈ شروع ہوگی. آج کا سارا فکشن یہی ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی کے ساتھ تو کثرت بھی نہیں تھی. آپ دیکھیے کہ پہلی ایک عورت خدیجہ، دوسرے ابوبکر، زید، علی، چار چھ لوگ تھے. کئی سال تک تو یہی رہے، چار دس بارہ لوگ، اس میں ایک ایک کر کے لوگ ملتے گئے. کوئی کثرت بھی نہیں تھی، نو پیئر پریشر. پھر اس کے بعد دیکھیے تیسری چیز کیا تھی، شان و شوکت. کوئی بڑی سی بلڈنگ بنا کے اللہ کے نبی بیٹھ جاتے، یہ میرا ادارہ ہے آپ آئیے، یہ اسلام کے نام پہ ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا. ایک اچھا سا چوگا پہنتے پیلے رنگ کا، اس پہ ڈوریاں لگا لیتے اور بہت پروٹوکول سے چلتے، اپنے سر پہ پگڑی ڈال کے کہ ہا ہا دیکھو میں کتنی شان والا لیڈر ہوں. اور پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہوتی تھی اور گھر تو وہ تھا کہ جس میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا. میں یہ ساری باتیں آپ سے کیوں کر رہی ہوں؟ اپنے دل کو ہلائیں. ہم شہرتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم کثرتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم شان و شوکت کے پیچھے بھاگتے ہیں، حق کے پیچھے نہیں بھاگتے. اس لیے بار بار ہمارے پاؤں ہدایت کے راستے سے لڑکتے ہیں. چوتھی چیز دیکھ لیجئے، ویلیو کیا ہے. آپ اس یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلیں گے، ملے گا کیا؟ لوگ اسی لیے تو جاتے ہیں یونیورسٹیز میں. اس ادارے میں داخل ہونے والوں کو کیا مل رہے تھے؟ تانے، الزام، پتھر، مجنو، کاہن، یہ تھا سارا آپ کا پروٹوکول. کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی ڈپلوما نہیں، کوئی آپ کے نام پہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ نہیں کہ آپ اپنے گھر کی دیوار پہ سجا لیں، دیکھیں اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہمیں ملا. اس کے بعد نیور نتھنگ. کوئی جاب مل جائے کہ اس کی بیس پہ آپ کو کوئی 28th گریڈ کی جاب مل جائے، نتھنگ. ایسے حالات میں صرف اور صرف وہ لوگ نبی کا یا وقت کے دائی کا ساتھ دیتے ہیں جن کی نظریں حق پہ ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین. اور یہاں ذرا پھر ایک قابل غور نقطہ رکھے، اور جب میں یہ کہتی ہوں نا تو فوراً آیت کو دیکھا کریں. قرآن ساتھ ٹچ کریں گے نا تو لگے گا آپ کو کہ یہ قرآن بول رہا ہے. میں نہیں بول رہی، یہ قرآن بول رہا ہے. آیت کو دیکھیے، انک لمن المرسلین. آپ امیجن کیجئے سب جھٹلا رہے ہیں، لوگ جھٹلا رہے تھے نا، تو ادھر کیا آیت آنی چاہیے تھی؟ اللہ لوگوں کو مخاطب کرتا اور کہتا لوگوں اللہ کے بندو عقل کرو، انہ لمن المرسلین. یہ تو بےچارا مرسلین میں سے، بات سمجھے؟ شک اور اضطراب تو لوگوں کے دل میں تھا کہ لوگوں دیکھو یہ سچے سے ہم کسی کو کہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ تم، ہم کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا اچھا بندہ تھا، اس کی بات کیوں نہیں مانتے. اللہ نے ہو کو کام میں کیوں بدلا؟ انک لمن المرسلین. کیا اللہ کے نبی کو یقین نہیں تھا کہ میں مرسلین میں سے ہوں؟ اور آپ کے اوپر بات کرنے سے کیا مطلب ہے؟ پہلی بات سمجھیے کہ انہ ہو کہتے تو وہ لوگ سن رہے ہوتے تو پھر ان کو بات کا فائدہ ہوتا نا، وہ تو سن نہیں رہتے، سنی انسنی کر رہے تھے. پہلی بات ہے، بات واضح. یعنی سن نہیں رہتے تو ان کو کہنے کا، یہ ایسے جیسے آج جو ساتھی نہیں آئے ہوئے تو میں ان کا نام لے لے کے کچھ آپ کو بتاؤں تو آپ سوچیں گے نا کہ یہ ہمیں کیوں سنا رہی ہیں، بات تو ان کی ہے، وہ تو سن ہی نہیں رہے. تو انہوں نے تو کانوں میں انگلیاں ڈالی نہیں تھی. پھر اسی طرح دیکھیے، یہاں انسانی فطرت کی رعایت کی گئی ہے. جب بہت سارے لوگ آپ کو جھٹلانے لگ جاتے ہیں نا، آپ کو غلط کہتے ہیں، تو ہر صاحب ضمیر شخص سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، آئی تھنک اٹس مائی فالٹ. اور اس میں عجزی بھی ہے کہ اللہ کے نبی سوچنے لگ گئے تھے، شاید میں ہی ٹھیک طرح نہیں بتا رہا. میرا خیال ہے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا، مجھے بتانا نہیں آتا، اور یہ اور وہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا موریل بلند کر رہے ہیں، یہ سارے بھی آپ کو جھٹلا دیں، دنیا کی سب سے بڑی سچائی آپ کو سچ ثابت کرا رہی ہے. ڈونٹ وری، ڈونٹ شیک یور سیلف، ہلنا نہیں، قدم نہیں ہلانے، آپ حق پہ. دیکھیے پورے قرآن سے اور احادیث میں سے اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نکلوا دیں, ہے نا بات واضح, کوئی دلیل آپ کے نبی ہونے کی, صحابہ کی, ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی, سب کچھ نکال دیں, صرف یہ ایک آیت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, صرف یہ ایک آیت کافی ہے کہ اللہ آسمانوں سے گواہی دے رہا ہے اس قرآن کو بیچ میں لا کر کہ آپ حق پہ ہیں. آپ اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا اور سب سے بڑا گواہ یہ قرآن ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ آپ کی رسالت کی بات کر دی. پھر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کا ذکر, تو آپ دیکھیے کہ سورت سواد میں آتا ہے سواد یہ کی آیت ہے, یہاں الگ آیت ہے, وہاں سواد والقرآن ذی ذکر, ایک آیت کے اندر حروف مقطعات کے ساتھ ہی کہہ دیا قسم ہے ذکر والے قرآن کی. اسی طرح سورت زخرف کی پہلی دو آیتوں کو دیکھیے, حامیم والکتاب المبین, حامیم اور کتاب مبین کی قسم بیان. اب قرآن کی صفات دیکھیے نا, یہاں کیا ہے قرآن حکیم, سورت سواد میں ہے قرآن ذی ذکر, اور سورت حامیم میں قرآن مبین یا کتاب مبین, اور سورت قاف کی آیتوں میں آتا قاف والقرآن المجید, وہاں قرآن کی مختلف صفات ہیں. اب آپ نوٹ کریں صرف قرآن نہیں, حکمت والے, بزرگی والے, ذکر والے, مبین اور مجید قرآن کی قسم, کتنا شرط و مد ہے, کتنا ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں, آپ دل نہ چھوڑیں, ڈونٹ بی ڈسہارٹڈ, ڈونٹ لوز یور ہارٹ, ڈونٹ گیو اپ, جس نے بلا لیا بس ختم, ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہماری بات 100 سنے یا 200 سنے یا 5 سنے, ورنہ تو پھر بہت سارے انبیاء کرام جو ہیں وہی ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ساروں نے نہیں سنی. حدیث میں آتا ہے قیامت کے میدان میں کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. ہم چار لفظ پڑھ کے درس دینے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں لوگ کتنے آئیں گے جی یہ بتائیے, کئی لوگ درس کرواتے ہیں نا نئے لوگ, تو ایسے ہی پوچھتے ہیں آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے کتنے لوگ آئے, تو مجھے دل چاہتا ہے کہ میں, یعنی مجھے ان پہ بھول پنے کی وجہ سے پیار بھی آتا ہے اور میں سوچتی ہوں نے یہ سوچا بھی تو کیسے سوچا, کہتی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے لوگ آئیں گے تو پھر ہم آئیں گے, بھائی 100 آ جائے ایک بھی دل والا نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور ایک آ جائے پھر بھی دل والے ہوں تو ضروری ہے کہ انسان اللہ کی بات کرتے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلا دیا کہ یہ کتاب حقیقت میں حکمت والی ہے, اور حکمت آتی ہی کتاب حکیم کو پڑھ کے, سر پھوڑ لیں, رینگلر کی ڈگریاں جا کے لے آئیں, کورسز کر لیجئے, دنیا کے کامیاب لوگوں کے حالات پڑھ لیں, حکمت نہیں آئے گی. حکمت اس دن آئے گی جس نے دل کے برتن کو صاف کر کے اس میں اس قرآن کے پانی کو ڈالیں گے. دیر از نتھنگ ادر, کوئی اور وے نہیں ہے. ایک روایت کا خلاصہ کہ راس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا خوف حکمت لاتا ہے, یہ سر ہے. تو آج اگر حکمت نہیں ہے تو ہم خود سمجھ لیں کہ اللہ کے خوف کی کمی ہے, آگے اس کی بات آئے گی. تو گویا کہ پہلی بات انڈرسٹوڈ ہے. کیا آپ کو کسی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی مرسلین نہیں تھے؟ مرسلین مرسل کی جمع, یہ بھی نوٹ کر لیں. اب آپ مرسل کو مرسل کہہ دیں, چھوٹی چھوٹی عربی کی غلطیاں معنی بدل دیتی ہیں. دیکھیں انک لمن المرسلین, مرسل سے مرسلین. آپ نے 63 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے, آپ نے آج ختم کر کے جانی ہے, آپ جلدی میں پڑھتے ہیں انک لمن المرسلین, آپ کا تو معنی بدل گیا. یعنی مرسل جس کو بھیجا گیا, اور مرسل بھیجنے والا, مرسل کون ہے؟ رسول کا مرسل کون ہے؟ اللہ کی ذات. صرف آپ نے سا کی زبر کو زیر میں بدل دیا نا, تو آپ نے محمد کو خدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا سورہ یاسین پڑھ کے بیٹھیں گے؟ کون سے دکھ دور ہوں گے؟ کون سی بیماریاں ٹلیں گی؟ کون سے رشتے ہوں گے جن کی وجہ سے ہم سورہ یاسین پڑھاتے اور پڑھتے ہیں؟ پتہ نہیں ہماری بہنیں بیچاری کیسے پڑھ کے چلی جاتی ہیں, ان کو تو فکر یہ کہ گھر جانا ہے 4 بجے سے پہلے. تو لہٰذا قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مرسل ہیں, ہم نے آپ کو بھیجا, ڈونٹ وری. اور یاد رکھیے جہاں مرسل ہوگا وہاں مرسل بھی ضرور ہوگا. یہاں ایک اور نقطہ ہے باریک سے نوٹ کریں. ایک ہوتا ہے خدا نا, آپ سارے خدا ہیں نا اللہ کے حکم سے. ایک ہوتا ہے کوئی آپ کو بھیجے. فرق ہے دونوں کا, بہت بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. جو خود آتا ہے وہ تو کسی اور ہی دل سے آتا ہے, اور جو بھیجا جاتا ہے اس کے پاس بھی پیغام ضرور ہوتا ہے. بس آپ میں سے کوئی کلاس ختم ہونے کے بعد میرے پاس آ جائے اور اسلام دعا کے بعد کہے کہ اصل میں برمنگم سے آئی ہوں اور مجھے سسٹر منیبا نے آپ کے پاس بھیجا, تو میں فوراً سوچ جاؤں گی نا کہ اچھا ان کی ان سے ملاقات ہے, اور وہ کوئی میسج, پھر وہ میسج دیں گی, یہ میسج وہ میسج, بات واضح. اور جب کوئی کسی کے بہاف پہ آتا ہے نا اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. ہم ہر جگہ جا کے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ہمیں نہیں پوچھتا, ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سب ہیں. جو ہی آپ اپنا کوئی تعارف کراتے ہیں, میں فلاں کی طرف سے, اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا, تو آپ صرف اس کو نہیں ڈیل کر رہے ہوتے, آپ بھیجنے والے کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ خود نبی نہیں بن گئے, اللہ نے آپ کو بھیجا. آج لوگوں نے جہاں اللہ کے نبی پر کیچڑ اچالا, اس میں اس قسم کی بہت ساری باتیں بھی کہہ دی. مکہ نے بھی آپ کے منہ پہ کہتے تھے, اے وہ شخص جو خود کو نبی کہتا ہے, میں نبی کہتا نہیں ہوں, میں مرسل ہوں, مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ تم نبی بن جاؤ, تو لہٰذا آپ مرسلین میں سے ہیں. اچھا جی, اب اتنی بات تو پوری ہو گئی.